رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج جس ہستی کے حالات اور واقعات کو ذکر کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، سفر کا یہ مہینہ اسلام کی برگزیدہ ہستیاں اور شخصیتوں کے حالات اور ان کے سوانح اور ان کے فضائل کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں. ہم نے گزشتہ چند جمعوں سے ان مہینوں میں جن ہستیوں کا یوم ولادت یا یوم وفات ہے ان کے ضمن میں ان کے حالات ان کے فضائل کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اسلام کی ان برگزیدہ ہستیوں سے کے حالات مومنین کے لیے تقوی و طہارت میں مضبوطی کا سامہ بنتے ہیں، اور ان بزرگوں کے حالات اور واقعات صبر و شکر کی طرف اور امتحان میں استقامت کی طرف لاتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ امن والہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور الفت کی طرف بندے کی طبیعتوں کو بیدار اور تیار کرتے ہیں، اور اس کے ضمن میں بے شمار تاریخی واقعات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل قرآن کی آیات اور علمی ابحاث ان واقعات کے ضمن کے اندر شامل ہو جاتی ہے. گویا کہ ایک موضوع کے اندر کئی موضوعوں کا احاطہ کرنا اپنے درجے کے اندر کچھ نہ کچھ اس کا ممکن ہو جاتا ہے. سفر کا مہینہ اپنے تاریخ کے اعتبار سے بہت معتبر مہینہ ہے. اس کی ابتدا میں بڑی عظیم ہستیاں جس طرح کہ سیدہ میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے اشرے میں بعض روایات کے مطابق حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے حالات اور جن کے ہماری ماں ام المومنین ان کے مبارک واقعے کو انشاءاللہ ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ جیسی تاریخ ساز، ایک پورا زمانہ ایک پورا عہد، آپ شخصیت آپ کا عرس آپ کا یوم جو ہے وہ بھی سفر کے اسی مہینے میں آتا ہے. اور پھر مجدد اعظم مجدد امیت مستمرہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا یوم وصال، آپ کا عرس بھی اسی مہینے میں ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ، یا اکابر اولیاء صالحین جن کی زندگیاں ہمارے لیے قرآن سنت کو سمجھنے کے لیے انتہائی مؤثر ذریعہ ثابت ہوتی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں ہمیں موقع ملے تو اپنے دوستوں کو بھی اور خود کو بھی ان مبارک ذکروں کے ساتھ آشنا کیا جائے، تاکہ ایک ذکر کے ضمن کے اندر کئی ابحاث تاریخی فقہی اور کلامی اس کے ضمن میں آ جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے حالات مبارک اس سے پہلے جمعے میں ہم نے ذکر کر کے اس کے درمیان اس میں موجود کئی علمی ابحاث کو جمع کرنے کی اللہ کے فضل سے جمعے کے خطبے میں کوشش کی، اور گزشتہ درس جو سیدہ جویریہ بنت حارث ہماری ماں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اس میں بھی کئی تاریخی حالات اور معلومات کے حوالے سے چند ضروری باتیں اس میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجبیری رضی اللہ تعالی عنہ جو دربار ولایت کے اندر ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں، ان پر باقاعدہ طور پر بزم علم و دانش کے حوالے سے ہم نے گویا کہ فاران کلب کے اندر ایک تفصیلی نشست، آپ کی تعلیمات، آپ کی مبارک کتاب کشف محجوب شریف جو آپ کی زندگی کا تعارف دیتی ہے اور اس میں موجود ہمارے لیے قرآن و سنت کا ایک بہترین عمل کا ایک بہترین بہت ہی بہترین سلیقہ ہے، الحمدللہ اس کو ذکر کرنے کے ساتھ عطا حاصل کی۔ آج جمعے کے اندر اختصار کے ساتھ تاکہ ان ہستیوں کو ہم نام لیتے ہیں، ان کے حالات سے بھی ہماری طبیعتیں واقف ہوں اور ان کے واقعات کو بیان کرنا ایک بہت بڑی اہمیت کا تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو گلاب کو سونگتا ہے خوشبو کا اعتبار اسے ضرور ہو جاتا ہے۔ امہات المومنین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دار اس دنیا سے سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تھا تو آپ کی نو ازواج اس وقت موجود تھیں، تاریخ کے تسلسل کے اعتبار سے 11 ازواج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ ان متعدد یعنی اتنے نکاح کی ضرورت کیوں رہی، یہ اگر آپ ہمارے پیج پر چلے جائیں تو گزشتہ تقریر میں ہم نے پوری تفصیل اس کی ذکر کی ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے۔ اس میں کچھ سیاسی اسباب تھے، کچھ معاشی اسباب تھے، کچھ علاقائی اسباب تھے، کچھ قبائلی اسباب تھے، جس سے اسلام کو ترقی ملی اور اسلام نے بہت تیزی کے ساتھ نفوذ کیا۔ ابھی آپ سیدہ جویریہ کے واقعے میں اس بات کا مکمل طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں 6 ازواج وہ ہیں کہ یعنی کچھ ازواج حضور کی قریشیہ عربیہ ہیں اور کچھ ازواج آپ کی غیر قریشیہ عربیہ ہیں، اور ایک زوجہ محترمہ ہماری ماں ام المومنین جو بنی اسرائیل سے تھی، سیدہ صفیہ بنت حوی، یہ بنی اسرائیل سے تھی، یہود کے قبیلے سے تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ عقد کے اندر ہی آئی، تو یہ 11 ازواج کا خاندانی تعلق تھا۔ آج جس عظیم ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ کی سن وصال کے حوالے سے دو باتیں، ربیع الاول بھی ہے، سفر المظفر بھی ہے، تو موقع آیا ہے کیونکہ امہات المومنین کا ذکر چل رہا تھا تو ایک قول اس سفر کے مہینے میں بھی ابتدائی اشرے میں بھی آپ کا ہے، تو ہم نے چاہا کہ پھر آپ کے ذکر مبارکہ کو لے کر جو امہات المومنین کا مبارک ذکر چل رہا ہے جو ہمارے مشام ایمان کو معطر اور خوشبودار کر رہا ہے، تو پھر اسی سے ہم ایک تسلسل کو قائم کریں۔ لہذا اہل علم سے تھوڑا کنارہ کش ہو کر کہ اگر وہ یہ کہیں کہ اس میں ربیع الاول ہے تو ایک قول سفر کا بھی ہے، تو ہم نے اس تسلسل کی بنا پر اپنی ضرورت پر سفر کے قول کو لیا ہے۔ سن 50 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام مبارک برہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام تبدیل فرمایا۔ سرکار کی عادت کریمہ یہ تھی کہ سرکار جب نام دیکھتے اور وہ کوئی مناسب نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناموں کو تبدیل کرتے تھے۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ناموں کے اندر کوئی تاثیر ہوتی کہ نہیں ہوتی، تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اندر ایسے کئی واقعات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناموں سے نیک فال لیا کرتے تھے۔ کسی چیز سے بری فال لینا یہ تو شرن جائز نہیں ہے، لیکن نیک فال لینا جائز ہے۔ ہاں، بری فال لینا یہ حضور کا طریقہ ہو سکتا ہے کیونکہ شریعت مطہرہ نے یہ بتا دیا کہ کس چیز سے نیک فال لینی ہے، کس چیز سے بری فال لینی ہے۔ یعنی آپ کسی چیز سے ضرر کے متعلق عقیدہ نہیں رکھ سکتے، مگر جب حضور نے باقاعدہ طور پر بتا دیا ہو کہ یہ چیز ضرر دے گی، یہ قرآن میں آ گیا ہو کہ یہ چیز ضرر دے گی، اس سے نقصان ہوگا، تو جو نقصان کی چیزیں وہ شریعت نے متعین کی ہے کہ ان چیزوں سے نقصان ہے، تو اس سے آپ بد فال لے سکتے ہیں، لیکن جس کا نام لے کر یا جس کی صورت کو شریعت مطہرہ نے بیان نہیں کیا اس سے بد فال لینا شرن جائز نہیں۔ ہاں، یہ الگ ہے کہ نیک فال آپ کسی چیز سے بھی لے سکتے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار سے پوچھا گیا مل فال ہو یا رسول اللہ، حضور فال کیا ہوتا ہے، تو سرکار نے فرمایا الکلمۃ الصالح، اچھا کلمہ، کسی کی بات سے اچھا مطلب نکالنا، خیر کا مطلب نکالنا، یہ نیک فال ہے۔ لیکن کالا کتا سامنے سے گزر گیا، کالی بلی گزر گئی، تو شریعت مطہرہ نے کالی بلی کا گزر جانا
یا ہوا کا اس سمت چلا جانا، ایسی چیزوں کو ضرر پر متعین نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے، تو ہم اس سے یہ مطلب نہیں لیں گے کہ اس سے میرا نقصان ہو جائے گا، بلکہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کالی بلی گزری ہے تو اس سے میرا کام ہو جائے گا. تو کسی چیز سے خیر کو آپ قیامت تک لے سکتے ہیں، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن ضرر جو ہے وہ آپ انہی چیزوں سے لیں گے جس کو شریعت نے متعین کیا ہے. اس کو توہمات کہتے ہیں کہ جو ہندوانہ رسوم ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنے لیے نقصان، یعنی مراد یہ ہے کہ کسی شے سے آپ نقصان کی تعبیر نہیں لیں گے، کسی شے سے آپ نقصان کا مطلب نہیں لیں گے، خیر کا مطلب آپ کسی چیز سے بھی لے سکتے ہیں. الا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کر دیا، الا یہ کہ ناموں میں جو نام یقیناً کوئی برا نام ہو، عیب والا نام ہو، ہندوانہ نام ہو، کفار کا نام ہو، غلط نام ہو، تو اس سے بندہ گویا کہ اجتناب کرے. جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی طرف جب جا رہے تھے، اور خیبر کی جنگ بڑی خطرناک جنگ تھی، تمام جنگوں کے اندر بڑی سخت جنگ تھی، یہود بڑے مضبوط قبیلے کے ساتھ خیبر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو جس راستے کو مدینہ پاک سے نبی پاک نے اختیار کیا تھا، تو حضور کی عادت کریمہ یہ تھی کہ ہر چیز کا حضور نام دریافت کرتے تھے، یہ راستہ کون سا ہے، یہ کدھر جائے گا، اس کی مخافت کتنی. کہ آپ کی باتوں میں ہزار ہا حکمتیں ہیں، وقت نہیں ورنہ وہ ان حکمتوں کا ہم ذکر کرتے. اس کی مسافت کتنی ہے، اس کی مسافت کتنی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ یہ راستہ جو خیبر کی طرف جا رہا ہے، یہ کون سا راستہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عرض کی حضور یہ مختصر راستہ ہے، اور اس راستے کا نام ہے حزن. نام ہے حزن. حزن عربی زبان میں کہتے ہیں غم کو. تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں، ہم اس راستے کو اختیار نہیں کریں، یہ راستہ غم کا ہے، تکلیف. تو یہ شارع کو اجازت ہے، یعنی جس کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا تھا، ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی شے سے بد فال لے سکتے ہیں. ہم امت ہیں، ہمارے لیے اجازت نہیں کہ ہم کسی شے سے بد فال لیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی برا نام ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس سے بری فال لینا یا اس کو برا مطلب لینا جائز نہیں. خیر کا مطلب آپ قیامت تک کسی بھی شے سے حاصل کر سکتے ہیں. جیسے حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ الکلمۃ الصالح، کہ نیک فال جو ہے وہ سفر کے مہینوں کے اندر یہ توہمات ہوتی ہے. تو میں نے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی. تو ہماری ماں ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام برہ تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام جویریہ رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اپنے علاقے کی رانی تھی، شہزادی تھی. آپ میں کئی لوگ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہوں گے، اللہ رب العالمین بار بار لے جائیں. جب آپ مکہ سے مدینہ شریف آتے ہیں بذریعہ کار، یا مدینہ منورہ سے جب آپ مکہ شریف جاتے ہیں، تو جب اگر آپ مدینہ شریف سے جائیں نا، تو یوں سمجھ لیجئے آپ کے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد باقاعدہ مین، کیونکہ یہ طریق الحجرہ ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے یہ جو روڈ بنایا ہے، یہ روڈ اس راستے پر بنایا ہے جس پر حضور نے ہجرت کی تھی. تو یہ بڑا یادگار روڈ ہے، اس میں اگر تھوڑا سا ہم اپنا مطالعہ رکھیں تو یہ بڑا نورانی راستہ ہے، اور بندہ بڑا ذوق اور بڑا ایمان کیفیت پاتا ہے اس راستے میں، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی راستے کو اختیار کیا تھا مکہ سے مدینہ آتے ہوئے. تو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. تو آپ مدینہ منورہ سے جب جائیں یا مکہ سے آئیں، تو راستے کے اندر تھوڑی سی مسافت ایک ڈیڑھ گھنٹے کی جب آپ طے کرتے ہیں، ایک بڑا بورڈ آتا ہے قدیت کا، وادی قدیت، بڑا قاف، یہ جیسا قاف بڑا جو ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں تو تھوڑا چہرے کا تاثر دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ جیسے قلم لکھتے ہیں، قلم، تو بڑا قاف، دال یا دال، قدیت، اس کو قدیم بھی پڑھا گیا لیکن قدیت پڑھنا ہے. یہ قدیت بڑی تاریخی جگہ ہے، اور یہ سیدہ ام معبد کا حجرہ بھی یہی تھا جہاں سرکار علیہ السلام آ کر رکھے تھے، اور اس بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا تھا، تو وہ بکری کا تھن جو ہے کہ وہ دودھ سے بھر گیا تھا، اور پھر وہ خاتون آئیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ وادی قدیت. سیدہ میمونہ جس علاقے کی رہنے والی تھی، یہ قدیت اور جدہ، اس کے درمیان کا یہ علاقہ ہے مستلق، یعنی اسی وادی، یہی رائٹ طرف راستہ جو ہے وہ جدہ کی طرف جاتا ہے. تو یہ جو پہاڑی علاقہ ہے جدہ کا اور قدیت کا، اس کے درمیان کا یہ علاقہ تھا جسے قدیت کہتے ہیں، اور وہاں ایک خاص قسم کا چشمہ تھا مرسیق کے نام سے، وہ اس نام سے بھی وہ علاقہ مشہور تھا. وہاں کا جو سردار تھا حارث بن برار، اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کی اور بہت بڑا ایک لشکر اس نے اپنی طرف سے تیار کیا، اور یہ سن 5 ہجری کا واقعہ، علماء نے اس کو 6 ہجری بھی لکھا ہے، 5 ہجری بھی لکھا ہے. امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ واقعہ سن 5 ہجری میں ہوا، ورنہ تاریخ کی کوئی بھی آپ کتاب اٹھائیں گے، سیرت کی کوئی بھی اٹھائیں گے تو اس میں یہ واقعہ 6 ہجری میں، لیکن علماء نے زیادہ اس بات کو جو بعد میں جب تحقیق کی ہے، تنقید کی ہے، تو یہ 5 ہجری پر آئے، یعنی سن 5 ہجری تاریخ کے حوالے سے ہمارے آقا کی ہجرت کے 5ویں سال. تو 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے، حارث بن درار نے ایک بہت بڑا لشکر وہاں پر تیار کیا اور نوجوانوں کو تیار کیا، بدو قبائل کے لوگوں کو عصبیت پر ابھارا، عصبیت پر ابھار کر ایک بڑا لشکر تیار کرنے کی انہوں نے سازش کی کہ وہ اچانک رات ہی کو مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے. یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ گئی، جاسوس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ یہ ساری تیاری ہو گئی ہے. سرکار نے فوراً ہنگامی اجلاس طلب کیا اور اسی دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے روانہ ہو گئے کہ وہ اپنے علاقے سے نکلے، یا تو ان کو راستے میں بریک کر دیا جائے یا پھر ان کے علاقے کا پورا محاصرہ کیا جائے اور اپنے مطالبات منوائے جائیں، اور جس عزائم کے ساتھ یہ اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ان کو باز رکھا جائے، اگر وہ باز نہیں کرتے تو پھر پورے علاقے پر کنٹرول کر لیا جائے. تو جنگی ترکیب ہوتی ہے جو ایک دفاعی قوم کا حق ہوتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے اور پھر پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا، اور محاصرہ بڑا سخت قسم کا کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، اور جن بدوؤں کو پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے ہیں تو ان کے تعزیے ویسے ٹھنڈے ہو گئے، وہ ایسی بھاگ گئے، وہ نکل گئے ادھر سے، اور انہوں نے حارث بن درار کر ساتھ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے، یہ تو واقعی میں وہ آ گئے، ہم نے سوچا تھا کہ رات کو اندھیرے میں جا کر ان کے سر پر سوار ہو جائیں گے، لیکن یہ تو پورا لشکر لے کر آ گئے، ہم تو ہم مر جائیں گے. وہ بھاگ گئے. اب یہ حارث بن درار اپنی چند فوج کو لے کر تنہا اس علاقے میں، اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے علاقے کا پورا محاصرہ کیا اور ان کو سرنڈر ہونے کے لیے کہا، اور اس بات پر تھوڑی گویا کہ موڈ بھیڑ بھی ہوئی، لیکن انہوں نے جب مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ کیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ واقعی میں ہماری غلطی تھی اور یہ ہم کیا کرنے جا رہے تھے، تو وہ سرنڈر کر گئے اور مسلمانوں نے اس علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کیا. یہ اسلام کا نہیں، زمانہ جاہلیت سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ جو جس علاقے پر کنٹرول کرتا ہے ان کی عورتوں کو باندھی بناتا ہے، لونڈی بناتا ہے، خادمہ. جس طرح میں نے پہلے بھی کئی تقریروں میں اس بات کو عرض کیا ہے کہ جس طرح جو چیزیں بکا کرتی ہیں، جیسے سونا بکتا ہے، چاندی بکتا ہے، گندم بکتا ہے، چاول، جو چیز بکاؤ چیز ہے، مبیع جس کو عربی میں کہتے ہیں، جو بکتی ہے، تو اسی طرح جو قیدی ہوتے تھے عرب کے اندر، یہ زمانے سے چلا رہا تھا، وہ بھی مبیع ہوتے، یعنی بیچنے کا سامان ہوتے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کی قیمت لگتی تھی، ان کے بدن کے حوالے سے، ان کے نسب کے حوالے سے، ان کے ہنر کے حوالے سے، ان کی خوبصورتی کے حوالے سے، تو اسی لیے ان کو لونڈی اور غلام اس حوالے سے. اسلام نے کسی کو غلام نہیں بنایا، یہ بھی آپ سنیے، غلامی کے نظام کو اسلام نے ختم کیا، لونڈیوں کے نظام کو اسلام نے ختم کیا. یہ غلط سازش مغرب کرتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں تقریباً دنیا میں نے دیکھی، آج بھی اگر افریقہ آپ چلے جائیں تو افریقہ کے اندر آپ کو 1924-1913 کی تاریخ کے، آج بھی ڈربن کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر، کیپ ٹاؤن کے اندر، آج بھی تصویریں موجود ہیں، جس طرح ہندوستان کے اندر لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے تو کشتی کنارے پر لوگوں کی گردن پکڑی کشتی میں ڈالا، کسی کی بیوی ادھر رہ گئی، کسی کا بچہ ادھر لے گیا، وہ ڈالا ان کو، لا کر جناب افریقہ میں چھوڑا کر کام کرو، چلو ہماری کھیتی باڑی کرو. تو آج ہندوستان کی ایک بہت بڑی قوم، جو ہندوستان میں رہنے والے لوگ، راجستھان کی طرف کے لوگ یا آسام کی طرف کے لوگ، جو سمندری پٹی کے جو لوگ تھے، آج بھی ان کی نسلیں وہاں افریقن بنی ہوئی ہیں، لیکن ان کا تعلق ہندوستان سے. ان سے جب آپ پوچھے کہاں سے، وہ کہیں گے ہمارا باپ کو، دادا کہ دادا کو پکڑ کے لائے تھے، اب وہ دادا ادھر ہے، دادی ادھر رہ گئی، یعنی پوری نسلیں انہوں نے. اسلام نے، یہ میں آپ کو صرف ایک رخ تاریخی بتا رہا ہوں، تنقید چڑھانے کے لیے نہیں، ایک تاریخی پس منظر آپ کے سامنے واضح کیا. اور دنیا کی ساری جنگوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ جو آج ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انہوں نے انسانیت کو کس قدر ذلیل کیا، ٹھیک ہے. لیکن میں اس کے ضمن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کل جو یورپین یونین اور اس کی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے، ہم مسلمان اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم اس بات پر خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس بات پر سکون کا سانس لیتے ہیں کہ یورپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آنی چاہیے کہ عظیم ہستیوں، نیک ہستیوں، پاکیزہ ہستیوں، اور وہ انبیاء جیسی ہوں،
ان کی توہین کرنے سے دہشت گردی کا دروازہ کھلے گا. اور یہ یورپین یونین اور یورپین عدالت نے جو فیصلہ کیا, ہم پورے کشادہ قلب کے ساتھ انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور عالمی امن و عامہ کے لیے جو اقدام یورپ نے کیا ہے, خدا کرے کہ اس کا اثر بڑھے, اور یہ جو اہانت اور بے ادبی کر کے جو انسانوں کو بانٹا جا رہا ہے, دہشت گردی کو ہوا دی جا رہی ہے, ان کا یہ فیصلہ اس دہشت گردی اس بدمنی کو ختم کر کے, وہ دجال جو خاکوں کو بناتے ہیں اور وہ حرکتیں کر کے گویا کہ 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں, ان کو اشتعال میں لاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی دہشت گردی کا دروازہ اس فیصلے سے بند ہوگا. ہم متشدد لوگ نہیں ہیں, ہم اچھی چیز کی قدر کرنا جانتے ہیں. اور یہی بات اور بہت اچھی بات کل یورپین عدالت نے کی ہے کہ آزادی رائے کے اندر انبیاء کی توہین نہیں آتی, کسی کی دل آزاری کرنا معزز ہستیوں کے دل کو, یہی بات ہم کر رہے تھے کہ آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کو گالی دے دو, کیونکہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جہاں رکنا پڑتا ہے. تو جب ماں کی توہین آزادی رائے کے اندر نہیں آتی اور ان کا ادب لازم ہے, باپ کی توہین, تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور یورپ کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصرانی یا یہودی قرار دیتے ہیں, وہ اپنے زوم میں یقیناً آسمانی دین کے قائل ہیں, وہ کسی نہ کسی حوالے سے نبوت کے قائل ہیں, تو پھر وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نبی مان کر اپنا پورا نظام پیچھے چلا رہے ہیں, تو وہ ہستیاں کہ جن کے پیچھے آپ اپنا پورا نظام چلا رہے ہیں تو وہ کتنی قدر والی ہیں, تو ان کی توہین کرنے سے پورے نظام کو برباد کرنا ہے, پوری نسل کو برباد کرنا ہے. لیکن جمعے کے اجتماع میں ہم مسلمان اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور پاکستانی عدالتوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں اسی طرح کا فیصلہ کریں جیسے یورپین عدالتوں نے کر دیا ہے. جن سے ہمیں امید نہیں تھی انہوں نے یہ فیصلہ کر کے دکھا دیا ہے, جن سے ہمیں امید ہے دلائل گواہ متحقق ہو جائے کہ یہ بندہ بے ادب ہے, تو اللہ اعاذ باللہ, اللہ رب, یہ بات کرنا آسان تو ہے لیکن اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے, کیونکہ خطرے کی راہ ہے میرے دوستو. اللہ اکبر. تو شرعی تقاضے کے اعتبار سے واقعتاً عدالت اور نظم عدالت باقی ہوتے ہوئے جب یہ متعین ہو جائے کہ یہ بے ادب اور گستاخ ہے تو پھر اس میں رعایت نہ لیا جائے, اس لیے کہ گستاخ کسی فرقے کا نہیں ہوتا, گستاخ کسی علاقے کا نہیں ہوتا, گستاخ دہشت گرد ہوتا ہے. اور ایک دہشت گرد کو ختم کرنا ایسے ہے کہ جس طرح کے آپریشن کے دوران ایک گندگی نکال کر پھینک دینے سے پورا جسم بچ جاتا ہے, تو معاشرے سے ایسے گندے کو نکالنے سے پورا معاشرہ بچ جاتا ہے. اب آگے چلیے میں بات کو مکمل کرتا ہوں, کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو تھا جمعے کے دن کے حوالے سے تو ہم نے اس بات کو ذکر کیا. تو جس وقت حارث بن درار کو, تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں نے کسی کو غلام نہیں بنایا, بلکہ جو غلامی کا کلچر چلا آ رہا تھا مسلمان آہستہ آہستہ اس کلچر کو درست کر رہے ہیں اپنا غلبہ پکڑ کر. اب آپ دیکھیں قسم کا کفارہ دینا ہے تو جہاں کھانے کی بات ہے وہیں پر اسلام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر غلام کو آزاد کرنے کی بات کرتا ہے. اسلامی کفاروں میں یعنی قسم کا کفارہ یا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا, اس میں جہاں غریب کو کھانا کھلانے کی بات ہے وہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے جس نے ایک غلام آزاد کر دیا تو اس کے لیے ایسا, جس نے 10 ہزار غلام آزاد, تو یہ غلام کو آزاد کر کے آخرت کے اجر کی امید دلانے والا اسلام ہے. اور یہ جذبہ دیا کہ انسان اپنی فطرت میں حریت رکھتا ہے, آزادی رکھتا ہے, اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. یہ فکر سب سے پہلے اس دھرتی پر جس نے پیش کی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. تو کہیں آپ کا ذہن شک کا باعث نہ بنے, تو میں اب تک تو یہ پورا سسٹم چل رہا ہے نا, تو پھر اس سسٹم میں ہر چیز چل رہی ہے. میں نے سیدہ جویریہ کی بات, سیدہ میمونہ کا واقعہ میں نے گزشتہ جمعے میں پڑھایا, آپ کو بتایا. میری ماں کی عادت یہ تھی کہ آپ کے پاس پیسے جمع ہوتے تو آپ فوراً جمع کر کے دیتی اور غلام کو آزاد کرتی. تو اسلام نے حریت کی بات کی ہے, قید کرنے کی بات نہیں کی, جبری غلام بنانے کی بات نہیں کی. لیکن جب اس علاقے کو کنٹرول کر لیا گیا اور یہ رسم چلی آ رہی تھی, تو حارث کے پورے علاقے کو کنٹرول کیا تو ان کی عورتیں باندھی بنائی گئی, مرد غلام بنائے گئے. یہ بادشاہ تھا حارث بن درار, ان کی بیٹی تھی جویریہ رضی اللہ عنہ. یہ خود تو بھاگے کہ پکڑا گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا, کیونکہ میری حرکت کی تھی اور یہ بجا بھی, ہم بھی کسی کو پکڑ دے تو قتل کر دیتے, یہ بھی ہمیں قتل. وہ بھاگ گئے اپنے قیمتی ساز و سامان لے کر بھاگ گئے. آپ کی شہزادی یعنی حارث کی بیٹی اور مستلق کی اس علاقے کی شہزادی اور بڑی بڑے لوگ گرفتار ہوئے. سیدہ جویریہ جن کے ہاتھ پر قید ہوئی, وہ بڑے برگزیدہ صحابی, ختم نبوت کے بڑے محافظ صحابی,
حضرت ثابت بن قیس بن شمبام شماس، یہ ثقل سماعت والے جن کے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جو آیت اتری، اور یہی وہ صحابی جو سیدنا صدیق اکبر میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے کے لیے مقدمۃ الجیش کے اندر آپ کھڑے تھے، اور یمامہ کے مقامنے پہ آپ نے ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے آپ نے جامع شہادت نوش فرمائی. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کنٹرول کے اندر حضرت سیدہ جویریہ آئی تھی. جب علاقے فتح ہو گئے اور مسلمانوں کو کنٹرول مل گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو لے کر آ کر ایک جگہ پر رک گئے، تو حارث نے یہ دیکھا کہ میری بیٹی گرفتار ہو گئی ہے اور میں یہ مال رکھ کر کیا کروں گا، تو باپ کے دل میں بیٹی کی محبت آئی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. لیکن آتے وقت انہوں نے کیا کیا، ایک بڑی عجیب سی سیٹنگ کی. ان کے پاس دو قیمتی اونٹ تھے، اس وقت اونٹوں میں خاص نسلیں ہوا کرتی تھی اور آج کے دور کے مقابلے میں بہت مہنگے ہوتے. انہوں نے کہا کہ ایک اونٹ حضور کو دوں گا، ایک اونٹ چھپا کے رکھا. ایک اونٹ انہوں نے جا کر خود لے جا کر ایک گھاٹی کے پیچھے باندھ دیا اور کہا کہ بس ایسی بات چیت کر لوں گا، یہ دے کر بیٹی کو چھڑا لوں گا اور یہ اونٹ فروخت کر کے تو میرا بہت اچھا گزارا ہو سکے گا. ایک اونٹ انہوں نے پیچھے ایک گھاٹی میں باندھ دیا چھپا کر اکیلے، اور ایک اونٹ لے کر حضور کے پاس آئے اور چند سامان لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے مذاکرات کیے کہ آپ مجھ سے یہ چیزیں لے لیں اور میری بیٹی کو آزاد کریں. سرکار نے فرمایا وہ تو ثابت بن قیس کے پاس ہے، ان سے پوچھو کہ وہ کیا مال لیں گے. ایک بات، اور تم جو یہ اونٹ مجھے دے رہے ہو اور یہ مال دے رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ یہ لے کر، اور یوں ہی ہوتا تھا کہ مال لینے کی قیمت دینے آزاد کر. سرکار نے فرمایا مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، تم جویریہ سے خود پوچھ لو کہ اس کی رائے کیا ہے، اگر وہ مال کے عوض رکنا جانا چاہ رہی ہے کیونکہ تمہاری بیٹی ہے جا سکتی ہے. یعنی حضور نے کوئی ان سے معاملہ نہیں کیا بلکہ خود فرمایا وہ کہیں اور تھی، فرمایا تم ان سے پوچھ لو وہ جانا چاہتی. لیکن حضور کا اس نے اخلاق اور کردار اتنا عالی تھا کہ جب باپ کا پیغام بیٹی کو پہنچا تو انہوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کیا. انہوں نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے باندی بنا کر بھی رکھیں گے تو میں یہی رہوں گی. اس عظیم فکر پر پھر حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے قبول کیا، اور نکاح کے پیغام سے ان کی کھوئی بھی عزت سے بڑی عزت حضور کے بالے عقد میں آنے سے اللہ نے ان کو عطا فرمایا. وہ پہلے ایک مشرکانہ قبیلے کی ایک عام سی خاتون تھی، لیکن جب حضور کے دامن سے وابستہ ہوئی، اسلام کے زیور سے وابستہ ہوئی، تو پھر وہ ساری امت کی ماں بن گئی، اور انہوں نے حضور کا اس نے اخلاق دیکھ کر خود وہ متاثر ہوئی تھی، اور وہ اپنے باپ شہزادی ہو کر اپنے باپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی. اب حارث نے جب دیکھا کہ بیٹی تو آ نہیں رہی ہے، اب وہ حضور کے پاس آئے کہ لگا چلو مجھے چھوڑ دو اور یہ اونٹ لے لو. سرکار نے مسکرا کے فرمایا دوسرا اونٹ کہاں ہے؟ تو بالکل وہ اجنبی بن گئے. انہوں نے کہا دوسرا اونٹ کون سا، میرے پاس تو کوئی دوسرا اونٹ نہیں. سرکار نے فرمایا میرے پاس آنے سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ فلاں گھاٹی کا حضور نے نام لیا، اس فلاں گھاٹی کے پیچھے جو تم نے اونٹ باندھا ہے وہ کیا کرے گا. تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے، فرمایا آپ کی تلوار نے علاقے کو فتح کیا تھا اور آپ کی اس علم والی شان نے میرے دل کو فتح کر دیا، اور مجھے یقین ہو گیا میرے سامنے جو ہستی موجود ہے یہ اللہ کا رسول ہے. اور اس وقت اپنے دونوں ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں انہوں نے پیش کیے غلامی کے لیے، اور کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں جو ہستی میرے سامنے موجود ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں. تو فرما آپ کے علم نے ہمارے دلوں کو فتح کیا. تو یہ ہے شان علم مصطفیٰ. اور سیدہ جویریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آئی، بہت بڑی عابدہ زاہدہ خاتون تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث موجود ہے، آپ سے تقریباً 7 روایات موجود ہیں، کچھ بخاری میں ہے کچھ مسلم شریف کے اندر ہے. ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ صبح کے وقت بیٹھی ہیں عبادت کر رہی ہیں. سرکار دیکھنے کے بعد مسجد شریف میں تشریف لے گئے اپنے کام کے لیے، آئے تو ظہر کا آخری وقت تھا، وہ وہی مصلے پر بیٹھی تھی. یہ باقاعدہ مشاہدہ حدیث کے اندر، یعنی کثرت عبادت کرنے والی خاتون. پھر سرکار نے فرمایا دیکھ تیرے پاؤں بھی دکھ جاتے ہوں گے. کہا حضور ہاں. سرکار نے فرمایا اتنا دیر جو تو بیٹھی ہے نا، میں اتنے دیر کا آسان عمل تمہیں جو بتا دوں کہ ایک دفعہ تو پڑھ لے تو کام ہو جائے. تو کہا سرکار نے فرمایا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ پڑھ لے، یہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے شام تک بیٹھ کر مصلی پر عبادت کی. اللہ رب العالمین ہمارے اس ماں کے برکات ہمیں عطا فرمائے، ہماری بچیوں کو عطا فرمائے. سیدہ جویریہ پاک کیا قرآن میں خوبصورت کہا، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، اے مومنوں یہ نبی محترم جو ہے یہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. تو آج ہم نے اپنی ماں کا ذکر کیا, اور ذکر کرنے سے یقیناً ان کی توجہات مبذور ہوتی ہیں, اور یہ ذکر ضائع نہیں جائے گا, اللہ ان کو ضرور مطلع کرتا ہے. کہ آج جمعے کے اجتماع میں وہ نکمے قسم کے لوگ تھے, لیکن آپ کے احترام میں آپ کا ذکر کر رہے تھے. تو یقیناً المرء ما من حبا, آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے, اور قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ ہمیں قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی اور سختی سے بچاتے ہوئے ہمارا حشر ہماری ماں کے قدموں میں فرمائے, اور ہماری ماں کی سفارش کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی شفاعت عطا فرمائے, اور سرکار کی شفاعت کے ذریعے اللہ رب العالمین جو مغفرت عطا فرمائے گا وہ کمال و فضل اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں حضور سید عالم کی شفاعت کی صورت میں اللہ رب العالمین عطا فرمائے. اور اس مجمع کی تمام التجاؤں کو اس برگزیدہ پاکیزہ نام ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے نام مبارک سے ہر ایک کی دلی تمناؤں کو اللہ قبول فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.